سہارا کا ہے بابا
حسنین کا نانا
حسنین کا نانا
آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہا لوگو
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات عليه محمد آپ اللہ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے صاحب خانہ کی جو حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے جہاں کہیں پہ بھی مومنین آباد ہیں جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے جو علیل ہے ان کی شفا یابی کے لیے جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو بھرنے کے لیے جتنے بھی مومنین و مومنات اس دار فانی سے گزر گئے ان سب کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے اور ان مجالس میں جتنے بھی مومنین نے دامِ درہم سخن حصہ لیا سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات نائب فرما دیا ایک اور صلوات نائب فرما دیا بس یہ مسئلہ تھا اس کا کہ یہ پہلے ہی کر دیتے آپ صلوات پڑھ لے محمد والے
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
عزیزان محترم سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست ہے اور بالکل یہ ابتدا میں عرض کر دوں کہ ایک اور جگہ پہ آج حاضر ہونا ہے اس لیے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے آج مجلس کا دورانیہ اتنا نہیں ہوگا جتنا روز ہوتا ہے انشاءاللہ کل اور پرسوں جو ہے وہ گفتگو تھوڑی طویل ہوگی آج ذرا اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل رہے گی ایک صلوات عنایت فرمائیے گا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
ہماری گفتگو جو ہے وہ عصمت پیغمبر کے محور کے گرد چل رہی تھی اور عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا دین کسی چہرے کے ساتھ پہچانا جائے ایسا چہرہ کہ جس کے اوپر کوئی داغ کوئی دھول نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کو معصوم مانیں لیکن وہ معصوم نہیں کہ جو مانا جا رہا ہے وہ معصوم کہ جو اول سے آخر تک مطلقاً معصوم ہو یعنی عصمت مطلقہ عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہو کل گفتگو یہاں پر آ کر رک گئی تھی کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے توجہ فرمائیں گے حضرات بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جناب رسول معصوم تو ہیں لیکن کچھ نے یہ کہا کہ حضور معصوم ہیں نبوت ملنے کے بعد سے اس سے پہلے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ نے کہا رسول معصوم ہیں نبوت ملنے کے بعد سے لیکن فقط گناہان کبیرہ سے. بات پہنچ رہی ہے نا؟
ماشاءاللہ.
اچھا اب جب یہ بات ہو گئی کہ معصوم ہیں تو اب یہ بھی پوچھے لیں کہ بھائی کس جگہ تک معصوم ہیں، کس کس موقع پہ معصوم ہیں، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. کہا گیا کہ رسول معصوم ہیں، اب 40 سال بعد میں اس سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ رسول بس اس وقت معصوم ہیں جب دین پہنچا رہے ہوں. اگر بات دین کی نہ ہو تو ضروری نہیں کہ معصوم ہو. توجہ فرمائیں، پہلی مجلس میں میں نے ایک بات کہی تھی، اگر توجہ ہو تو وہ بات میں نے یہ کہی تھی کہ حضور کی عصمت آپ نے قرآن کو ثابت کرنے سے پہلے ثابت کرنی ہے، کیونکہ اگر رسول کی عصمت ہی ثابت نہیں ہوگی تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ جو یہ قرآن ہمیں دے رہے ہیں اس میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے؟ توجہ فرمائیں نا، قرآن میں کس عنوان سے قبول کرتا ہوں؟ وحی پروردگار، کلام پروردگار. اور میں پوچھوں آپ سے اس میں کوئی غلطی ہے؟ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی غلطی نہیں ہے، اس پر اطمینان کب حاصل ہوگا؟ جب تک رسول کی ذات پر اطمینان نہ ہو. بھائی زبان تو ایک ہی ہے، اسی سے حدیث بھی نکلتی ہے، اسی سے قرآن بھی نکلتا ہے، اسی سے حدیث سے قدسی بھی نکلتی ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرح سے تو الواح نہیں اتاری کہ جاؤ فلاں پہاڑی پہ رکھی ہے، جا کر اٹھا لو. ایک ایک آیت کر کے نازل ہو رہی ہے، رسول تلاوت کر رہے ہیں، ہم تک پہنچ رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ قرآن قرآن ثابت ہو، رسول کا معصوم ہونا ثابت کرنا پڑے گا.
نعرہ غیر علی،
اس سے پہلے. اور اب رک جائیں، جن لوگوں نے کہا کہ وحی کے معاملے میں رسول معصوم ہیں، میں یہ اگلے جو 5 منٹ کی گفتگو ہوگی یہ میں بڑی تکلیف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، خاکم بدان نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اب چونکہ بطور شاہد کچھ پیش کرنا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. جب آپ نے کہہ دیا کہ رسول وحی اخذ کرنے کے معاملے میں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے وحی پہنچانے، دین پہنچانے کے معاملے میں دو چیزیں ہیں نا، ایک خدا سے اخذ کرنا اور دوسرا مجھ تک. تو یہ ایک پورا سسٹم ہو گیا، ایک مرحلہ ہو گیا. جب خدا سے دریافت کرے تو اس میں بھی غلطی نہ ہو، جب مجھ تک پہنچائے تو اس میں بھی غلطی نہ ہو. خدا نہ خواستہ خدا سے لیتے وقت غلطی ہوئی تو بھی معاملہ گڑبڑ، اور لے درست لیا لیکن پہنچانے میں غلطی ہوئی تو بھی معاملہ گڑبڑ. تو دونوں طرف معاملہ درست رہے گا تو دین صحیح پہنچے گا، مگر نہ صحیح دین نہیں پہنچ سکتا. یہ بات ہو گئی. لیکن اب میں کیا کروں؟ ہم نے جا کر دیکھا، چلو امت اسلامیہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ وہ رسول کا کیا تعارف کراتے ہیں. تو ہماری نگاہ سے تو کچھ ایسی سطریں گزریں کہ واقعاً دیکھ کر انسان پریشان ہو جائے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا اور کسی شے میں ہو یا نہ ہو، دین پہنچانے میں، قرآن پہنچانے میں رسول حتماً معصوم ہیں، اس کے باوجود ایسے واقعات نقل ہوئے جن کا مضمون یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول پر سورہ نجم کی آیات اتری اور جب رسول وہ آیات پڑھ رہے تھے تو ساتھ میں شیطان نے آ کر ان کی زبان پر ایک الگ سے آیت جاری کر دی جو کلام پروردگار نہیں تھا، اور رسول نے پڑھ کر سنا دی اور مجمع اٹھ کر چلا گیا، اور رات کے وقت جب جبرائیل آئے تو رسول سے بات چیت ہوئی اور جبرائیل نے کہا وہ جو آیتیں لے کے آیا تھا وہ دوبارہ سنائیے، اور رسول نے جب پڑھی تو اس میں وہی آیت جو شیطان کی طرف سے اضافی تھی جب وہ سنائی تو جبرائیل نے کہا یہ وہ آیت نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں، یہ اضافی ہے. تو کہا کہاں سے آئی؟ کہا یہ شیطان نے آپ کی زبان پہ جاری کروا دی. ہو گئی بات؟ نعوذ باللہ من ذلک العیاذ باللہ. کیا فائدہ ہوا اس واقعے کا؟ فائدہ پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ پورے کا پورا قرآن مشکوک. اگر آپ ایک جگہ پر بھی آیت چھوڑیے حضور، آپ ایک لفظ کے اضافے کی اگر بات کر لیں کہ رسول اپنی طرف سے یا نعوذ باللہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کچھ کم یا زیادہ کہیں کر چکے ہیں، تو اب اگلی آیتیں جب آئیں گی تو میں کہاں سے مطمئن ہوں گا؟ کون سا مقام ہے جو مجھے اطمینان بخشے گا کہ اس سے جو پہلے آیتیں آئیں تھیں اس میں کہیں شیطان نے تصرف نہیں کیا، اور جو اس کے بعد آئیں گی اس میں شیطان تصرف نہیں کرے گا؟ شیطان کہہ رہا ہے خدا سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو مجھے بتائیے رسول سے زیادہ کون مخلص تھا؟ رسول سے زیادہ کون مخلص ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں پیغمبر کون ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الخلائق، افضل البشر، تمام انبیاء میں افضل رسول ہیں. تو یہ فضیلت کیسے مل گئی؟ بھئی رسول کے پاس کچھ ہو تو فضیلت ملے. اور وہ فضیلت کہاں سے آئے گی؟ اللہ دے گا نا. کسی اور نبی کے بارے میں آج تک کسی کی امت نے یہ نقل نہیں کیا کہ انہوں نے پیغام خدا پہنچاتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ لگا دیا ہو، اور یہ مسلمان ہیں. پورے قرآن کو آپ مشکوک بنا رہے ہیں. اس کا مطلب سمجھیے گا، جو دشمن رسول ہے وہ اصل میں رسول کا نہیں دین کا دشمن ہے. آپ دیکھیں قرآن پہ اگر شک کی بنیاد رکھ دی جائے تو پیچھے کیا بچے گا آپ کے پاس؟ ابھی آپ قرآن ہی تو ہے نا. جیسے ہی کوئی آئے گا آپ کے سامنے، توجہ چاہوں گا بہت، جیسے ہی کوئی آپ کے سامنے آئے گا کسی معنی میں بحث شروع کرے گا، اگر مسلمانوں کا مجمع ہے آپ فوراً قرآن کھولیں گے، اور اگر محکم آیت ہے تو سامنے رکھ کر کہیں گے یہ واضح طور پہ قرآن میں لکھا ہے. اگر سامنے والا مسلمان ہوگا چپ ہو جائے گا. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے، اطمینان ہے کہ یہ جو کچھ اترا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہی آپ حدیث پیش کریں گے وہاں بحث ہو سکتی ہے. بھئی حدیث پیش کریں گے تو بحث ہو سکتی ہے. وہ کہے گا آپ کی کتاب کی ہے، میری کتاب کی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، اس کا متن صحیح ہے کہ نہیں ہے، متن میں اضافہ ہے یا نہیں ہے، نقل بالمعنی ہے یا نقل باللفظ ہے. او الہ ماشاءاللہ ابحاث ہو سکتی ہیں. لیکن آیت قرآن کی آئی تو اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت جس چیز کے لیے آپ پیش کر رہے ہیں اس سے ریلیٹ نہیں کرتی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں اس آیت کو قبول نہیں کرتا. یہاں آیت کو ٹھکرایا، وہاں اسلام سے خارج ہو گیا. ایسا ہی ہے. اور اگر آیت ٹھکرا کر کوئی آج اسلام سے خارج ہو جائے, سوال کروں آپ سے, بے توجہ فرمائیں گے حضرات, ایک آیت کو ٹھکرا کر کوئی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اگر کوئی ایک آیت کا اضافہ کرے تو کیا ہوگا؟ ایک آیت کا زیادہ نہیں, دو لفظوں کی آیت رکھ دیجیے بیچ میں, سارے اسلام والے اٹھ کر سر پہ ڈنڈے بجا کر بتائیں گے یہ تم نے کیا کیا. اگر کم کیا تو خارج, زیادہ کیا تو خارج. تم کیسے مسلمان ہو؟ اگر تم اضافہ کرو تو مسلمان نہیں رہتے, اگر کوئی نبی اضافہ کر دے تو وہ نبی کیسے رہ سکتا ہے؟ لہذا یہ بات عجیب ہے, نبی کو نبی رہنے دیجیے. ایک عام حافظ ہو نا, خوف خدا رکھنے والا, ورنہ حافظ تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن خوف خدا رکھنے والا, ٹھیک ہے جی, وہ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ میں جو پڑھ کے آیا ہوں پیچھے آیت, اس میں کہیں زیر زبر کی غلطی ہو گئی ہے, وہ واپس پلٹے گا. اگر نہیں اس کو صحیح کروں گا, غلط نہیں پڑھنا, ثواب صحیح پڑھنے کا ہے, غلط پڑھنے کا نہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ جو ثواب کی نیت سے پڑھے وہ تو غلط کو فوراً درست کرے, اور جو ہدایت کی غرض سے پڑھ رہا وہ غلط پڑھ جائے. بھائی پیغمبر نہیں پڑھیں گے تو مجھے آیت پتہ چلے گی کیا ہے؟ میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے, میں نے وہی اترتے ہوئے دیکھی ہے. خدا کے واسطے قرآن بچانا ہے تو پہلے پیغمبر کو بچائیے, سلوات بھیج دے محمد والا. توجہ فرمایا, عصمت کے منافی ہے یہ واقعہ, عصمت کے منافی ہے. اس طرح کے ہزارہ چیزیں ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں. رسول بیٹھے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اچھا رکیے, صبر کیجیے, یہاں کئی مسجدیں ہوں گی یقیناً, اور سبھی کی ہوں گی, شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی یعنی اہل حدیث, سب کی ہوں گی, ہوں گی نا. ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی پیش نماز بھی ہوتا ہے. پیش نماز جو نماز پڑھانے والا شخص ہے, اگر وہ محراب میں نماز پڑھا کر باہر نکلے, اور باہر نکلتے ساتھ ہی دیکھے کہ سامنے سے کوئی شادی گزر رہی ہے, کوئی بینڈ باجوں کے ساتھ, اور وہ کہے جی محلے دار ہی تو ہے, چلو میں بھی شریک ہو جاتا ہوں, اور وہ ایسے شریک ہوئے, انہوں نے کہا مجھے تو خوشی میں شریک ہونا ہے, وہ بینڈ باجوں والوں کے ساتھ خود بھی لڈیاں ڈالنے لگے, تو جو مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیا ہوگا؟ اگلے دن جب وہ آئیں گے نماز پڑھانے تو یا تو پیچھے کوئی نہیں ہوگا, یا جو کوئی بھی ہوگا ہاتھ میں پتھر لے کے کھڑا ہوگا, آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس مصلی پہ نماز پڑھائیں. ایسا ہی ہے, یہ ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں, ایک عام مسلمان کی جو پیش نماز ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں اتنی عدالت ہونی چاہیے کہ برسرے برملا ملائے عام میں گناہ کو انجام نہ دے, اگر انجام دیتا ہے عدالت ساقط ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے عام مسلمان میں نماز پڑھنا درست نہیں سمجھے گا. اور اگر کوئی یہ کہنا ہو باللہ کہ سامنے سے ڈھول بجاتے ہوئے کچھ لوگ گزر رہے تھے اور رسول بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے تھے, اور رسول نعوذ باللہ اس سے محظوظ ہو رہے تھے, اور دوسرے آ کے بتا رہے تھے کہ یہ یا رسول اللہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے, عجیب نہیں ہو گیا؟ جس رسول نے حلال و حرام امت کو بتایا, وہ امت اب رسول کو بتائے گی کہ حلال و حرام کیا ہوتا ہے. سب آپ پڑھے محمد والے محمد.
رسول بتائے نہیں جی, یہ بتا رہے ہیں رسول کو. تو پھر اگر یہ اتنے بڑے تھے تو رسول کو کیوں بھیجائیں, وہ بھیج دیتا. خدا کے واسطے کسی کو اٹھانے کے چکر میں رسول کو نہ گرائیں. خدا کے لیے کسی کے قد کو بلند کرنے کے لیے رسول کے قد کو چھوٹا نہ کریں. اسلام کا قد کسی کے قد سے بلند نہیں ہوگا, اسلام کا قد فقط رسول کے قد سے بلند ہوگا. صلوات پڑھے محمد والا. اب رک جائیں. پہلی تقریر میں میں نے کہا تھا عقلی طور پہ میں وہ دلیل دے دوں, یہ نہ ہو کہ بات بیچ میں کہیں رہ جائے. آج کی وہ تقریر میں یہ بات پوری ہو جائے, کل پھر آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے کہا تھا ہم عقلی دلیل کے ذریعے سے رسول کی عصمت کا اس بات کریں گے, کیونکہ قرآن کی منزل تو بعد میں ہے, پہلے عقلی دلیل دیں. یہ بتائیے خدا رسول بھیجتا کیوں ہے؟ ہدایت کے لیے بھیجتا ہے نا. کس کی ہدایت؟ انسانوں کی. انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول آئے ہیں. اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول آئے ہیں تو مقصد کب حاصل ہوگا؟ جب انسان ہدایت پا جائے یا پانے کی منزل میں آ جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے حضور, انسان کی ہدایت کے مقصد کے تحت رسول بھیجا جائے اور اگر وہ ہدایت نہ کر پائے تو اس کو کہتے ہیں خدا کی غرض جو ہے وہ ناقص رہ گئی, ناقص رہ گئی. اور اگر ہدایت کا سامان ہو جائے تو غرض اور مقصد حاصل ہو گیا. اگر خدا بھیجے, توجہ دیکھیے, آج یہاں مجلس اعضا تھی اور مجلس اعضا میں آنے کے لیے جہاں میں رکا ہوا ہوں وہاں سے یہاں آنے کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی. اب میں لاہور کا ہوں نہیں اور مجھے رستے بھی نہیں معلوم, تو صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ قبلہ آپ مجلس کے لیے فلاں وقت پر تشریف لے آئیے گا, اور پتہ بھی بتا دیا نشیمن اقبال فلاں مکان آ جائیے گا. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلتے ہی بغیر کہیں دائیں بائیں ہوئے سیدھا وہیں پہنچوں جہاں پہنچنا چاہیے, تو یہ جو کچھ اپنی طرف سے کر سکتے ہوں وہ انہیں کر دکھانا چاہیے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ صرف پتہ نہ بتائیں بلکہ کہیں میں یا خود آ جاتا ہوں یا میں نہیں آ سکتا تو کسی ایسے کو بھیجتا ہوں جسے رستہ معلوم ہے وہ آپ کو وہاں سے یہاں تک لے آئے. توجہ ہے ذات کی, وہ آپ کو وہاں سے یہاں تک لے آئے. اب یہ ایک عدد گاڑی اور اس میں ایک عدد ڈرائیور بھیجیں جسے معلوم ہو کہ وہاں سے یہاں تک کس راستے سے لے کر آنا ہے اور میں صحیح طریقے سے یہاں تک پہنچ جاؤں, اس کو کہتے ہیں لطف. بھائی توجہ فرمائیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لطف. لطف اگر خدا کے لیے کہا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں, خدا کے لیے لطف یہ ہے کہ جو شے بھی خدا کی بندگی سے قریب کر سکتی ہو خدا اسے انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے. میں توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ خدا چاہے تو بس ایک نبی بھیجے اور باقی کہے کہ بس اب اس کے پیچھے چلتے رہنا. خدا نے کہا نہیں, لطف کی بات یہ ہوگی کہ ہر امت کے لیے الگ الگ نبی بھیجوں, اور ہدایت کا بندوبست ہو جائے اور نبی چلا جائے تو اس کے بعد امامت کا سلسلہ بڑھے، یہ بھی لطف ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب یہ ہے لطف۔ پروردگار مجھے تیری ہدایت کی ضرورت ہے، تو زمین پر آتا نہیں، کہ میں نہیں آؤں گا، نمائندے بھیجوں گا اور میرے نمائندے تمہیں بتائیں گے کہ کون سا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اب اس نے ہادی تو بھیج دیا، لیکن مجھے کیسے اطمینان ہو کہ یہ ہادی ہے؟ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی کئی لوگ اٹھ کے دعویٰ کر دیں گے۔ ابھی جو جنگ چل رہی تھی پچھلے دنوں کورٹ میں، اس کا پیچھے کیا تھا حساب کتاب؟ کسی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ آپ ہی کے پاکستان کی مصیبت ہے نا، میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ یہ ہے یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، کیسے پتا چلے ہے یا نہیں؟ اور دیکھیے، جب تک یہ نہ پتا چلے کہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، مجھ پہ لازم ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کے پیچھے چلوں۔ خدا نے نہیں کیا مجھ پہ لازم، جب تک اطمینان نہ حاصل ہو جائے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اور یہ اطمینان اگر حاصل نہیں ہوگا تو نبی کے بھیجے جانے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ میں اطمینان جب تک حاصل نہ کر پاؤں گا اس کے پیچھے نہیں چلوں گا، پیچھے نہیں چلوں گا، ہدایت نہیں پاؤں گا۔ تو اب ایک ہی بات بچتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریق سے بھی ہو سکے خدا اپنے بھیجے ہوئے نمائندے کو ایسی قوت سے نوازے کہ جس کی وجہ سے آنے والے پر بیٹھنے والوں کا اطمینان بحال رہے۔ جتنے بھی لوگ اس کے پاس آئیں ان کا اطمینان بحال ہو جائے۔ اور اطمینان بحال کب ہوگا؟ جب وہ یہ بات مان لے گا، جب اس کو عقلی طور پر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو کچھ بھی مجھے دیتا ہے نا، اس میں اس کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی، یہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا اس میں باطل نہیں ہوتا، یہ جو مجھے پہنچاتا ہے نا اس میں بھول چوک نہیں ہوتی، یہ جو بیان کرتا ہے نا اس میں نہ ہزیان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں اللہ۔ اگر یہ نہ ہوا، مجھے بتائیے نا، ایک منٹ رک جائیں، رسول تشریف فرمائے، بیان کرتے کرتے ایک دم سے میری طرح خاموش ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، میری طرح خاموش ہو گئے، اور کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کب بھول گیا؟ یہ جو آپ بیٹھے ہیں سامنے، یہ جو آپ بیٹھے ہیں سامنے، میں اگر کچھ بھول بھی جاؤں تو آپ کا دین سے ایمان نہیں اٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں میں تو قرآن پڑھ کر پڑھا رہا ہوں، لیکن اگر رسول کا بھول گیا تو آپ کو پتا چل جائے گا، جو لانے والا اگر بھول گیا تو پیچھے کیا بچے گا؟ پھر کچھ نہیں بچنے والا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نبی کو توجہ فرمائیں، مجھے ہزار بندے پڑھانے والے ہیں اور پڑھائیں فرق نہیں پڑتا، نبی بھولے گا تو اسے پتا چلے گا۔ توجہ فرمائیں گے حضرات، بات تھوڑی سنگین ہے، نبی بھولے تو دو ہی باتیں ہیں، بھولنے کے بعد یا اسے پتا چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اگر پتا ہی نہیں چلا تب بھی دین کا بیڑا غرق، اور اگر پتا چل گیا تو وہ بتائے گا یا نہیں بتائے گا۔ اگر بتائے گا تو تب بھی سامنے والے کہیں گے ارے اگر یہاں بھول گیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں بھولا ہوگا، اور اگر نہیں بتائے گا تب بھی دین کا بیڑا غرق۔ توجہ فرمائے حضرات، اور اب جب بتا دیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اب جب بتا دیا تو سامنے جو بیٹھے ہیں وہ کہیں گے یار اس کے اوپر کیسے 100% اطمینان کروں، کیسے اطمینان کروں؟ کل اس نے کہا تھا کہ 4 رکعت ظہر کی پڑھنی ہے اور 4 رکعت عصر کی پڑھنی ہے اور 4 رکعت عشاء کی، اور مغرب ان کے بیچ میں 3 رکھ دی، یہ 3 بھی کہیں 4 نہ ہو، پہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تین بھی کہیں چار نہ ہو، کہیں غلطی سے تین کو چار کو تین نہ کر دیا ہو، جہاں یہ دماغ میں آیا معلوم ہوا اب دین پر اطمینان ممکن نہیں، لہذا خدا ایسے کو بھیجے گا جس کی شروع کی زندگی سے آخر زندگی تک کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ دنیا کے مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی،
محمد و آل محمد، بلند تر صلوات،
اللهم صل على محمد
وآل محمد۔ میں یہاں ایک گھنٹہ تقریر کر کے کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کروں نا، تب بھی آپ میں سے کئی ایسے افراد ہوں گے جو گھر جا کر شاید کسی سے کہیں زور بہت لگایا مولانا نے، ثابت نہیں کر سکے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ زور بہت لگایا مولانا، ثابت نہیں کر سکے، لیکن اگر اس ایک گھنٹے کی تقریر میں جو کچھ تھا اسے میں کسی ایک فرمان رسول سے ثابت کروں تو اگر آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جو میں نے پیش کیا ہے وہ فرمان رسول تھا، تو گھر جا کے کوئی یہ نہیں کہا کہ مولانا مطمئن نہیں کر سکے، کیونکہ جانتے ہیں جس کا قول بیان کیا ہے اس پر اطمینان ہے کہ وہ سچ کہتا ہے۔ سارا مدعا اطمینان کا ہے، دین اطمینان کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور مجھے اطمینان نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اطمینان ہو تو قرآن کہہ دے، توجہ فرمائیں گے اللہ، قرآن کہہ دے اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہلائے جا سکتے ہیں تو وہ یہی قرآن کے ذریعے۔ اب میں پڑھ کے نہ بھی ہلا پا رہا ہوں تب بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا آیت نے غلط کہہ دیا، میں فوراً کیا کہوں گا؟ کمی مجھ میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اطمینان حاصل ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ حاصل نہ ہوا تو نہ دین کا فائدہ نہ نبی بھیجنے کا فائدہ، یہ سب عبث ہو جائیں گے، اور جو حکیم ہونا وہ کار عبث نہیں کرتا۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو حکیم ہو وہ کار عبث نہیں کرتا، اگر حکیم سے صادر ہوا ہے تو بس حکمت ہی ہوگی، اور حکمت یہی ہے کہ ایسے کو بھیجے جو اطمینان کو نہ فقط یہ کہ بحال رکھے بلکہ آگے بڑھتا جائے، اطمینان بڑھتا جائے۔ رسول پر اطمینان اصل میں خدا پر اطمینان ہے۔ دیکھیے ہم نے تو پہلے اسی دن کہا ہے رسول کے پاس جو کچھ اپنا تھوڑی نہ ہے، رسول کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ رسول پہ اطمینان بحال ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر اطمینان بحال ہوگا، دین رسول کا نہیں ہے حضور، دین رسول کا نہیں ہے، دین پروردگار کا ہے، اور اگر رسول پر اطمینان بحال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر اطمینان بحال ہو رہا ہے۔ میں جب خدا کو کہتا ہوں وہ قادر مطلق ہے، تو اس قادر مطلق ماننے میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ اگر وہ قادر ہے تو کسی ایسے کو تو بھیجے کہ جس پر میں اطمینان کا اظہار کر کے اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لے آؤں۔ بھئی توجہ ہے نا، اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لے آؤں، یہ ایمان کا معاملہ دل کا ہے، توجہ فرما رہے نا اللہ، یہ اطمینان اور ایمان یہ دل کا معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسلام، کئی لوگ اسلام لائے تھے ایمان نہیں لا سکے، ایمان اور ہے اسلام اور ہے، اسلام کے ذریعے سے فقط جان بچائی جاتی ہے، ایمان کے ذریعے سے دنیا کو اپنی طرف سے جان دی جاتی ہے۔ یہ قرآنی حقیقتیں ہیں, یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ کیا آپ نے ایسی ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, ہوا میں تیر چھوڑ رہا ہوں. توجہ فرمائیں, اسلام اور ہے, ایمان اور ہے. کئی ایسے تھے کہ رسول کے سامنے بیٹھ کر بھی اطمینان نہ ہو پاتا تھا, حالانکہ خدا نے اپنی طرف سے پورا بندوبست کیا, لیکن اگر کسی کے دل میں شک کی جڑیں مضبوط ہو جائیں, توجہ فرمائیں, تو ایمان کی فصل نہیں کاشت کر سکتا, وہ تو اسی زمین پر ہوگی جہاں عشق پیاری ہو. توجہ فرمائیں حضرت, یہ ایک عجیب مرحلہ ہے. شاید لاہور کی مجالس میں کہیں ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے یہ گفتگو کہاں کی ہے, لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے جا رہا ہوں میں. دیکھیے, اللہ پر ایمان لانے کے دو مقامات ہیں. ایک مقام فطری ہے, وہ سب میں موجود ہے. جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہو, اس کا مطلب ہے کوئی ہے. نہیں نہیں, بات نہیں پہنچی. میں دنیا میں آ جاؤں, کچھ بڑا ہوں, عقل جو ہے وہ تھوڑی بلوغ کی منزل پہ آئے, تو میں خود کو دیکھوں گا تو وہیں سے سوال اٹھے گا, اگر میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دو ہی باتیں ہیں, یا خود سے ہوں یا کسی کے لانے سے ہوں. خود سے نہیں ہوں, کیونکہ خود سے ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ کب سے ہوں, کیونکہ جو خود سے ہوتا ہے اس میں نہ کب ہے, نہ تب ہے, نہ جب ہے, وہ زمان و مکان میں نہیں ہے. خود سے نہیں ہوں تو کسی کے کرنے سے وجود میں آیا ہوں. تو جب یہ پتا چل گیا کہ کوئی تو ہے, مصداق کا تعین نہیں کرے گی فطرت. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو لوگ کبھی لکڑی کے سامنے جھک گئے, یہ جو لوگ کبھی پتھر کے سامنے جھک گئے, یہ جو لوگ کبھی جانوروں کے سامنے جھک گئے, فطرت نے ان کی کہا کوئی ہے. فطرت کی آواز میں صحیح لبیک کہا, لیکن مصداق پہچاننے میں غلطی ہوئی. خدا نے کہا فطرت تمہیں بتائے گی کوئی ہے, نبی تمہیں بتائے گا کون ہے. نبی تمہیں بتائے گا کون ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ نبی آپ کو کوئی ایسی چیز سنانے کے لیے آتے ہیں جو آپ کو کہیں پتہ ہی نہیں. وہ جو اپنے آپ کو ملحد بھی کہہ رہا, آج کل تو پاکستان میں ماشاءاللہ ہر اینٹ کے نیچے سے دو چار نکل کے آ رہے ہیں, اور ان کا الحاد بھی ماشاءاللہ وہ دیسی الحاد ہے. ہمارے ہر چیز دیسی ہو جاتی ہے آ کر, اور جب ساری دنیا میں کوئی چیز دم توڑنے لگتی ہے ہمارے یہاں وہ فیشن بن کے ابھرتی ہے, اور ہمارے یہاں کا الحاد بھی دیسی ہی ہے. وہ ایک صاحب بیٹھ کے دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنے آپ کو ملحد کہہ رہے تھے, وہ سامنے والے صاحب نے ایک بات کہی تو وہ کہنے لگے یار کچھ تو خدا کا خوف کرو. وہ سامنے والے کہنے تم کس خدا کی بات کر رہے ہو, تم تو خدا کو مانتے نہیں کیا, بھول گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب و غریب معاملات ہیں. توجہ فرمائیے گا, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کل موقع ہو یا نہ ہو اسے کھولوں, آج بات کر کے جا رہا ہوں. یہ جو مسلمانوں کو ملحد بنانے کی سازش ہے نا, اس میں بھی اہم ترین کردار رسول کی شان کو صحیح نہ پہنچانے کا ہے. خدا تو نہیں آیا نا زمین پہ, اترا خدا نہیں, وہ کیا کریں گے, وہ اندر سے نکال نکال کے چیزیں دیں گے, ہاں یہ دیکھو, ہاں یہ دیکھو, ہاں یہ دیکھو, ہاں یہ دیکھو. اب اسے کیا پتا کہ یہ رسول کے کارنامے نہیں ہیں, یہ تو کسی اور کی کارستانیاں ہیں, یہ تو کسی اور نے بونے قد والوں کو اونچا قد دینے کے لیے رسول کے قد کو نیچا کرنے کی کوشش کی, یہ سوچ کر کے اپنے والوں کو تو بڑھا نہیں سکتے, خدا والوں کو گھٹا لیتے ہیں. یہ قیامت ہے کہ ہمیں رسول کی ذات سے اتنی محبت نہ ہو جتنی کسی اور سے ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے, جب تک تمہارے دل میں رسول کے کیے ہوئے فیصلے پر اس قدر ایمان اور اطمینان نہ ہو کہ تمہارے دل میں رسول کے فیصلے پہ ذرا سی کجی نہ آئے. بھائی تو عجیب مرحلہ ہے کہ اتنی سی کجی بھی آئی نہ سمجھنا ایمان نہیں ہے. آپ اس رسول کے لیے کہیں کہ نہیں وہ اپنی, اچھا رک جائیں, سورہ نجم کی آیتوں کی بات ہوئی نا کل, سورہ نجم کے اندر نعوذ باللہ رسول نے ایک آیت کا اضافہ کر دیا. او خدا تمہیں عقل دے عقل کے اندھوں. آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. بھئی یہ ہوائے نفس سے بات ہے, اس میں ہوائے نفس ہے ہی نہیں. بے توجہ نہیں کر رہے آپ, اس نبی میں ہوائے نفس تو ہے ہی نہیں. جب ہوائے نفس نہیں ہے تو شیطان کیا بگاڑے گا؟ شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے جس میں ہوائے نفس ہو. اگر ہوائے نفس نہ ہو شیطان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تیسری آیت میں خدا کہہ رہا ہے اس میں تو ہوائے نفس نہیں ہے. انیسویں آیت کے مقام پر آیت کا اضافہ کر کے مسلمان کہہ رہا ہے شیطان غالب ہے. خدا کے بندے عجیب نہیں ہے؟ آپ خدا کے واسطے رسول کو رسول رہنے دیجئے. یقین کیجئے رسول ویسے ہی بڑے مظلوم ہیں, بہت مظلوم ہے رسول. دوسروں کے ہاتھوں سے مظلوم بنتے یہاں نہیں, اپنے ہی کافی ہیں, دوسروں کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہی بہت ہیں. مسلمانوں نے رسول کے ساتھ کیا کیا اور اولاد رسول کے ساتھ کیا کیا؟ خدا مسلمانوں کو عقل سلیم دے, کم از کم رسول کی ذات پر تو اکٹھے ہو جائیں. رسول کو تو ویسے مانے جیسا قرآن منوانا چاہتا ہے. ہمیں تاریخ سے کوئی مطلب نہیں ہے, تاریخ جو کہتی ہے کہتی رہے. تاریخ کا کیا ہے؟ تاریخ گروہوں کو اٹھاتی رہتی ہے اور اٹھوں کو گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن جو بات کرتا ہے اس میں نہ آگے سے آئے باتیں لا سکتا ہے, نہ پیچھے سے, نہ دائیں سے, نہ بائیں سے, نہ اوپر سے, نہ نیچے سے. قرآن والے رسول کو مانیے. بنو امیہ اور بنو عباس کے خریدے ہوئے قلموں سے لکھی ہوئی سیرت کے مطابق بیان شدہ رسول کو نہیں. وہ آپ کو رسول کا تعارف نہیں کرا سکتے. بس عزاداران امام حسین, یہ خانوادہ اتنا مظلوم ہے کہ شام جیسے علاقے میں جب گئے تو دنیا یہ بھی نہیں پہچانتی تھی کہ یہ اولاد رسول ہے. سید سجاد کو کئی مقامات پر اپنا تعارف کرانا پڑا کہ ہم اولاد رسول ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح, آج بھی کسی سید کے گھر آپ جائیں, معذرت کے ساتھ سادات سے, کسی سید کے گھر آپ جائیں اور اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلی پکڑائیں اور جب وہ لے لے تو آپ اس سے کہیں یہ صدقہ ہے, تو وہ ایک مرتبہ فوراً آپ کی طرف لوٹا کے کہے گا ارے کیا کرتے ہو, میں سید ہوں, جانتے نہیں ہوں مجھ پہ صدقہ حرام ہے. آپ آج 14 صدیوں بعد اتنا احترام کرتے ہیں سادات کا, وہ کون سے مسلمان تھے جو زینب اور ام کلثوم کو کھجوریں دے رہے تھے صدقے کی؟ جناب زینب نے وہ کھجوریں واپس پھینکی کہ نہیں ہم پہ صدقہ حرام ہے. سامنے والے کہنے لگے ارے صدقہ تو بنی ہاشم پہ حرام ہے, اولاد رسول پہ حرام ہے. کہ ہم وہی اولاد رسول ہی تو ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے, یہ واقعہ بازار کوفہ کا ہے. کہتے ہیں ایک خاتون اپنے گھر کی چھت پہ کھڑی تھی, اس نے دیکھا کہ کچھ قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے. اس نے نگاہ ڈالی, دوڑتی ہوئی گھر سے نیچے اتری اور اپنی مالکن کے پاس جا کر کہنے لگی آقا زادی کوئی قیدیوں کا قافلہ آیا ہے. قیدی کا لفظ سنا پریشانی کے عالم میں کہنے لگی تم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی نا, تم نے ان کا تماشا تو نہیں بنایا نا؟ کہ نہیں نہیں, کہا چھوڑو قیدیوں کا تماشا نہیں کیا کرتے، ہمارے مولا نے سختی سے منع کیا تھا۔ کہا نہیں آپ آ کر دیکھیے تو صحیح، یہ قیدی کوئی عام قیدی نہیں، کسی شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ عزادارو یہ سن کر وہ اوپر چھت پہ چڑھی تو کیا دیکھا، اس کے گھر کے بالکل سامنے ایک اونٹ کھڑا ہے جس پہ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ 3 سال کی بچی بیٹھی ہے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتی، اس بچی نے کہا پھوپھی اما پیاس لگ رہی ہے۔ یہ جملہ سنا اس نے اپنی کنیز کو دوڑایا، کہا جاؤ نیچے سے ایک کوزے میں پانی بھر کے لاؤ۔ پانی آ گیا، اس نے پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کہا لے بی بی اپنی بچی کو پلا لے، اور جب یہ پی لے نا تو اس سے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کر دے۔ میں نے سنا یتیموں اور قیدیوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ یہ جملہ سنا کر نہیں، پہلے تو اپنی دعائیں بتا، میری بچی آمین کہے گی، بعد میں پانی پی لے گی۔ کہا اچھا ایسا ہے تو اس سے کہو دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ اللہ دارو مجھے نہیں پتا اس بچی نے کیسے آمین کہا ہوگا۔ کہ دوسری دعا کیا ہے، کہ دعا کرو عرصہ ہو گیا میں اپنے مولا حسین کی زیارت نہیں کر سکی، میں اپنے مولا کی زیارت کر لوں۔ کہا یہ بتا تیرا مولا کہاں رہتا ہے؟ کہا مدینے میں۔ کہا کون سے مدینے میں؟ کہا مدینہ تو رسول میں۔ کہا یہ بتا تیرے مولا کی کوئی بہنیں بھی ہیں؟ کہا ہاں میری آقا زادیاں۔ کیا نام ہے ان کا؟ ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا، کہ نہیں اس مجمع میں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی۔ بس اتنا سنا زینب کی برداشت کے بند ٹوٹ گئے، چہرہ اٹھا کے گاؤں میں حبیبہ پہچان یہ تیری آقا زادی زینب، یہ ام کلثوم۔ اللہ دارو ایک مرتبہ جب اس عورت کو، اس بی بی کو اپنے سامنے دیکھا جس نے پردہ کرنا سکھایا تھا، غش کھا کر زمین پر گری، چھت سے زمین پر گری، روح کبے اسری سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا ام حبیبہ تم سے چند لمحے زینب کا سر بے ردا برداشت نہ ہوا، ارے میرا سلام سید سجاد کو جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ایک ایک منزل پہ مرتا رہا، رزان میں قضا ہی و تسلیم لے امرے بڑھتا رہا۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔